نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا.
نقول ربنا هادي لنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. اخلاص کے تعلق سے گفتگو کرتے ہوئے ہماری بات یہاں تک پہنچی ہے کہ شیطان ایک بہت بڑا سبب ہے جو انسان کی نیت پر حملے کرتا ہے، اور اسے اخلاص سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے. ہم نے یہ بتایا کہ شریعت نے شیطان سے بچاؤ کے لیے اور اس کے شر سے حفاظت کے لیے کچھ وسائل اور طرق مہیا کیے ہیں، جن میں سے بعض وسائل کا ہم نے ذکر کیا. جنہیں اس لیے اپنانا ضروری ہے کہ شیطان ہمارا بڑا واضح اور کھلم کھلا دشمن ہے. جس کی تباہ کاریوں کے آثار کتاب و سنت نے بیان کیے ہیں، کتاب الفتن میں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے حدیث ذکر کی ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن آدم علیہ السلام کو حکم دے گا: ابعث بعث النار، یہ ساری میری خلقت کھڑی ہے، اس میں سے جہنم کا لشکر نکال دو، اہل جہنم کو علیحدہ کر دو. آدم علیہ السلام کہیں گے: وما بعث النار یا رب، اے اللہ، جہنم کا لشکر کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا: من کل الف تسع مئة بتسع وتسعون، ہر ہزار میں سے 999 جہنمی، باقی ایک جنتی. یہ بعث النار، یہ شیطان کی تباہ کاریوں کے آثار ہیں. اس حدیث سے جہاں یہ غور کرنے کا موقع فراہم ہوتا ہے کہ کثرت تعداد سے گھمنڈ کرنا یا کثرت تعداد کو حق کا معیار ظاہر کرنا اس کی کوئی حیثیت نہیں. وہاں شیطان کی عداوت, دشمنی اور بنی آدم کو گمراہ کرنے کے مواقع بروئے کار لاتے رہنا یہ واضح ہوتا ہے. جس نے اپنے وساوس کے ذریعے بنی اسرائیل کے کئی انبیاء کو قتل کرا دیا, انبیاء جو اپنے وقت کی امت کی کریم ہوتے ہیں, سب سے پاکیزہ شخصیتیں ہوتی ہیں, ان سب کو قتل کرا دی. ابراہیم علیہ السلام آگ میں نہیں جا رہے, شیطان نے برہنہ کرنے کا مشورہ دیا. منجنیق بنانے اور استعمال کرنے کا قرب بتایا. بنی اسرائیل کو یہاں تک آمادہ کر دیا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکانے کے لیے تیار ہو گئے, بلکہ بازار میں خیش لٹکا دیے. وہ تو اللہ انہیں آسمانوں پر لے گئے, لیکن وہ لٹکا چکے تھے. یہ شیطان کی عداوتیں ہیں. کفار قریش کے دلوں اور ذہنوں میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے ڈالے اور وسوسے کیے. جو اس پوری کائنات میں سب سے اشرف اور سب سے اعلیٰ شخصیت, یہ شیطان کی عداوتوں کے آثار. اس شر سے ہم نے کیسے بچنا؟ کہ ہر ہزار میں سے 999 جہنم اور ایک جنت. اللہ کے فضل و کرم سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارتیں موجود ہیں, لیکن یہ تناسب برقرار رہے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خیرت بین ان اشفع لامتی وان یدخل شطر امتی الجنہ. مجھے اختیار دیا گیا ہے کہ یا تو میری آدھی امت جنت میں چلی جائے, یا میں اپنی امت کی شفاعت کروں. اللہ نے دو باتوں میں سے ایک باپ کا اختیار دیا, یا شفاعت لے لو یا اپنی آدھی امت جنت میں لے لو. فاخترت الشفاعت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, میں نے شفاعت کو اختیار کیا کہ میں شفاعت کروں. لیکن بڑے افراد جہنم کا ایندھن بنیں گے. جہنم کو اللہ رب العزت نے بھرنا ہے تو ان وسائل سے گریز کرنا ہے جو وسائل جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں, جن میں سے ایک بڑا قوی وسیلہ شیطان کے, ان وسائل کو اپنانا ہے. جن وسائل کو بروئے کار لا کر ہم شیطان کے شر سے بچ سکتے ہیں. ذکر یہ ہو رہا تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت یہ ایک بڑا قوی وسیلہ ہے شیطان کے شر سے بچاؤ کا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے پیغمبر سے کہا تھا کہ میں اونچی آواز سے تلاوت اس لیے کر رہا تھا کہ کوک عبد الرحمان اطرد الشیطان, کہ سوئے ہوئے بیدار ہو جائیں اور شیطان یہاں سے بھاگ جائے. شیطان کو دفع کرنے کے لیے اور سوئے ہوئے کو بیدار کرنے کے لیے اونچی آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا. معنی تلاوت قرآن سے شیطان بھاگ جائے. تلاوت قرآن کے لیے فرض ہے کہ اس کا آغاز اعوذ باللہ سے ہو. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, جب قرآن پڑھنا شروع کرو تو شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ پکڑ لو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے قرآن پاک کی تلاوت کا آغاز کرنا فرض ہے. یہ تعظم ہی شیطان کو دفع کرنے کے لیے کافی. قرآن پاک کی تلاوت سے شیطان بھاگتا ہے اور اس کے شر سے اللہ رب العزت بچاتا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے, لا تجعلوا بیوتکم مقابر, اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فی سورۃ البقرہ, شیطان اس گھر سے بھاگتا جس گھر میں مسلسل سورہ بقرہ کی تلاوت ہو. آج تقریباً ہر دوسرا گھر پریشان شیطان کے شر سے, مختلف افراد سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس گھر سے شیطان بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہو. ایک حدیث میں مایت خلو کے الفاظ کہ اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا, اس گھر والے شیطان کے شر سے محفوظ رہتے. ترمذی میں ایک اور حدیث ہے نعمان بن بشیر کی روایت سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان اللہ قضا کتابا قبل ان یخلق الخلق بالف عام, اللہ رب العزت نے اپنی پوری مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب لکھی, انسانوں کو, زمینوں کو, پہاڑوں کو, آسمانوں کو, ہر چیز کو پیدا کرنے سے قبل ایک کتاب لکھی. کب لکھی؟ اپنی پوری مخلوق کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے. انزل منہ آیتین, اس کتاب میں سے اللہ رب العزت نے 2 آیتیں ہمیں دیں. اس کتاب میں سے 2 آیتیں ہمیں دی ہیں اللہ رب العزت. وہ 2 آیتیں کیا ہیں؟ ختم بهما سورۃ البقرہ. اللہ نے ان 2 آیتوں کے ذریعے سورہ بقرہ کو ختم کیا. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں اسی کتاب میں سے اتاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ 2 آیتیں کسی گھر میں مسلسل 3 راتیں پڑھی جائیں, مسلسل 3 راتیں ان 2 آیتوں کی تلاوت ہو, تو شیطان اس گھر کے قریب نہیں پھٹکتا. شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا. اگر مستقل 3 راتیں ان آیتوں کی تلاوت کر دی جائے تو یہ شیطان کے شر, شیطان کے حملے اللہ ان سے بچاتا ہے. یہاں ایک نقطے کی وضاحت ضروری. یقیناً سب کے دل میں کھٹکتا ہوگا کہ یہ سب کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے باوجود نقصان ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ 100 بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پڑھنے والا پورا دن شیطان کے شر سے محفوظ رہتا. یہ پڑھنے کے باوجود گناہ ہوتے ہیں. رات کو آیت الکرسی پڑھنے والا شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے پوری رات، اس کے باوجود گناہ سرزد ہوتے، نقصانات بھی ہوتے، برائیاں بھی ہوتی. تو پھر یہ مسابقت کیسے؟ یہ ایک امر واقع ہے اور ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، بظاہر ایک تعارف کی شکل. شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کا معنی یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی گناہ سرزد نہیں ہونا چاہیے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ جو اللہ کے پیغمبر کے فرامین ہیں وہ اٹل ہیں، پتھر پر نقیب. ان کو ماننے میں ہمیں کوئی تعمل نہیں. یہ سب کچھ عمل کرنے کے بعد بھی اگر نافرمانیاں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، فسق و فجور قائم ہیں، تو اس کا معنی یہ کہ آپ خود شیطان، چاہے وہ تھوڑے ہوں چاہے وہ زیادہ ہوں. کیونکہ جس طرح شیطان جنوں میں سے ہیں، اس طرح شیطان انسانوں میں سے بھی، کوئی کم کوئی زیادہ، کوئی اتنا زیادہ اتنا زیادہ کہ وہ جنی شیطان سے خطرناک ہو جاتے ہیں. شیاطین الانس شر من شیاطین الجن. بعض اوقات انسانی شیطان جنی شیطان سے بدتر ہوتا ہے، اور انسانی شیطان کا ذہن، اس کا دل، اس کا دماغ اتنا خطرناک ہوتا ہے، اتنا سالشی، پلید اور ناپاک کہ جنی شیطان بھی اس کو اپنا گرو مان لیتا ہے کہ تو میرا استاد ہے، اس کے ساتھ مل جاتا ہے، اس کی شیطنت میں اور اضافہ کرتا ہے. اتنا وہ خطرناک ہوتا ہے. گناہ جو ہے وہ اس کی طبیعت ثانیہ بن جاتی، اس کی فطرت کا حصہ بن جاتی. جیسے بھوک لگے تو فطرت کا تقاضا کھانا کھانا ہے، پیاس لگے تو پانی پینا فطری حق ہے. اس طرح گناہوں کا صدور ان کی فطرت بن جاتی، اور جو گناہ فطرت میں شامل ہو جائے وہ انسان ضرور ارتکاب کرتا ہے، وہ اس کی فطرت کا حصہ بن جاتا ہے. بڑا خطرناک گناہ. جیسے بعض لوگ فطری اعتبار سے بد اخلاق ہوتے ہیں، کسی کو خوش دیکھنا، کسی کی توقیر، کسی کی عزت انہیں رات نہیں آتی، تذلیل، کسی کی بات نہ ماننا، ایسے کئی لوگ ہم نے دیکھے. بڑا اللہ کا خوف آتا ہے کہ بد خلقی اس کی فطرت کا حصہ بن چکی. حالانکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے کہ اپنے بھائی سے مسکرا کے ملنے نہ صدقہ ہے. کوئی بھائی تم سے ملنے آیا، اس سے مسکرا کے تم نے مل لیا، ہنس کے بات کرنے، تم نے اسے صدقہ دیا. اس صدقے کا اللہ نے سلا دیا. اس کے باوجود دیندار لوگ بد خلق، بد اخلاق، اس لیے کہ وہ بد خلقی ان کی فطرت ثانیہ بن جاتی، اور انہیں اس گناہ کا احساس نہیں ہوتا. دیکھیں سود کتنا بڑا گناہ ہے. لقمۃ من الربا اشد من اربع مصافین ذلیتا. سود کا ایک لقمہ 34 بار کے زنا پر بھاری. 34 بار زنا کر لو وہ گناہ نہیں ملے گا. جو سود کا ایک لقمہ کھانے پر ملتا ہے، جبکہ ایک بار کے زنا کی سزا کیا ہے، چاہے وہ مکمل نہ بھی ہو سکے، چاہے ایک سوئی کی نوک کے برابر امر حرام کا اور زنا کا ارتکاب کر لیا، شریعت کہتی ہے کہ اس کو آدھا زمین میں گاڑ دو اور پورے جسم پر پتھر مارو، کیونکہ پورا جسم اس گناہ کی غلط میں شریک تھا، پورے جسم کو تکلیف پہنچاؤ، اس کو لہو لہان کر دو، اس وقت تک مارتے جاؤ جب تک موت واقع نہ ہو جائے۔ یہ عمل اگر 34 بار ہو تو سود کا ایک لقمہ اس پر بھاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الربا 60 بابن، سود کے 70 دروازے، 70 بابن 70 شعبے، ایسر ہو نکاح رجل امہ علانیت، سب سے چھوٹا شعبہ یہ ہے کہ کوئی شخص عدل اعلان چوک میں کھڑے ہو کر اپنی ماں سے نکاح کرے، اور نکاح کے بعد جو فرائض ہے وہ ادا کرتا پھر، یہ سب سے چھوٹا وبال ہے، سب سے چھوٹا شعبہ ہے۔ وہ ان عرب الربا اس پار تو میرے پھر ارد آتی، جبکہ سود کا سب سے بڑا وبال اور سب سے بڑا شعبہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے کسی بھائی کی تذلیل کر کے خوش ہے، اس سے بد اخلاقی سے پیش ہے، اس کی غیبت کرے، بہتان لگائے، اس کی چگلی کرے، اس کی عزت کو روندنے کی اور پامال کرنے کی کوشش کرے، یہ بد اخلاقی اس کے بھیانک نتائج کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ زنا سے بات چلی، سود تک پہنچی، اور سود کا آخری شعبہ اس کا وبال اس وبال کے برابر ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کی عزت کو خاک میں ملا کر خوش، اس سے بد اخلاقی سے پیش، اس کی یہ کوشش ہو، اس کی تدلیل ہو، اس کی تحقیر ہو، اس کی تصویر ہو۔ اس کے باوجود بعض لوگ حاجی نمازی مساجد و مدارس کے متولی، لیکن بد اخلاق، اخلاق کے معاملے میں کوئی حیا ہی نہیں، تو کتنی خطرناک بات۔ ان تمام نصوص کو جان لینے کے باوجود انسان اگر بد اخلاق ہے تو اس کا معنی یہ کہ بد خلقی اس کی فطرت ثانیہ بن چکی، ایسا انسان کہاں قابل بخشش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب الیم، تین قسم کے انسان ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، انہیں رحمت سے نہیں دیکھے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا، پاک ہو جنت میں جائے انہیں پاک نہیں کرے گا، ولہم عذاب الیم ان کے لیے دردناک ہے۔ چار وعیدیں، چار وعیدیں، اللہ ان کو دیکھے گا نہیں، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا، انہیں دردناک عذاب پہ ڈال دے گا۔ تین افراد ایسے، فرمایا کہ شیخ انسان وعائل مستقبر ملک ان کا داد، ایک بوڑھا بانی، دوسرا تکبر کرنے والا فقیر، تیسرا جھوٹ بولنے والا بادشاہ۔ یہ تین گناہ کیسے، ان کی اتنی بھیانک سزا کیوں؟ بوڑھا بانی، ایک حدیث میں اشیمت کے الفاظ ہے، اشیمت، اشیمت ظالم، اشیمت اشمت کی تفسیر ہے، اشمت اس انسان کو بولتے ہیں جس کے سر کے سیاہ بالوں میں کچھ سفید بال آ گئے، 2, 4, 6, 8, 10 سفید بال آ گئے، اس کے بعد بھی وہ زنا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے گا اسے، اس سے بات نہیں کرے گا، اسے پاک نہیں کرے گا، اسے دردناک عذاب میں ڈال دے گا۔ اتنی بھیانک سزا کی۔ بھائی بوڑھا انسان اگر زنا کرتا ہے جو کہ اس کی عمر سے میل نہیں کھاتا، جس کے آزار مؤثر ہو چکے، بوڑھا ہو چکا اور ٹانگیں قبر میں لٹک رہی، اس کے باوجود وہی احساس آپ وہی گناہ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ گناہ اس کی فطرت میں آ گیا کہ بڑھاپے کے باوجود اور آج پوتوں اور نواسوں کا ہو جانے کے باوجود وہ اس گناہ پر حریص ہے، اللہ کا خوف نہیں آتا۔ اس کا معنی کہ یہ گناہ اس کی عادت، اس کی فطرت بن چکے، اس لیے اتنی بھیانک سزا۔ تکبر کرنے والا فقیر، تمہارا کام مانگنا، بھیک مانگنا، تمہارا تکبر کرنا تمہارے فیل سے کوئی میل نہیں کھاتا، تمہیں متواضع ہونا چاہیے اور لوگوں سے سوال کرنا چاہیے. فقیر اگر متکبر ہے جو اس کے پیشے سے میل نہیں کھاتا تو اس کا معنی ہے کہ یہ تکبر اس کی فطرت ہے اور اس کی عادت بن چکا. اس طرح بادشاہ کا جھوٹ بول، بھائی تو کیوں جھوٹ بول، تجھے کیا مجبوری، کس چیز کا خوف، تیرے پاس فوج، سپاہ، اسلحہ، قانون، مال، بیت المال، ہر چیز تیرے پاس ہے، تو جھوٹ کیوں بولے؟ جھوٹ کسی ڈر کی بنا پر ہوتا ہے، کسی آفت سے بچنے کے لیے ہوتا ہے. تو بادشاہ اور قوم کا سربراہ اور قوم کا حاکم، تو جھوٹ کیوں بول؟ تیرے منصب سے جھوٹ بولنا میل نہیں کھاتا. تو یہ گناہ فطرت بن چکے. تو جو گناہ فطرت میں شامل ہو جائیں بڑے خطرناک. اللہ رب العزت ایسے انسانوں کے لیے وعیدیں بیان کر رہے ہیں. تو شیطان سے بچاؤ کے اسباب اختیار کرنے کے بعد بھی اگر ہم سے گناہ سرزد ہوتے ہیں تو اس کا معنی ہے کہ وہ شیطنت ہمارے اندر موجود. جس طرح جنی شیطان ہوتے ہیں اس طرح ان سے شیطان بھی ہوتے ہیں، بڑے خطرناک ہوتے ہیں. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بسلسلت الشیاطین، رمضان المبارک میں شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. نہ صرف یہ کہ بند ہوتے ہیں بلکہ بند کرنے کے بعد ان کو جکڑ دیا جاتا ہے، سنگلوں میں پرو دیا جاتا ہے، کوئی شیطان کھلا نہیں ہوتا. اس کے باوجود رمضان میں گناہ بھی ہوتے ہیں، بڑے لوگ بے روزہ ہوتے ہیں، نمازیں نہیں پڑھتے اور معصیتوں کا ارتکاب کرتے ہیں. اس کا معنی یہ کہ ان کے اندر شیطان موجود، ان کا نفس شیطان. اس لیے سورۃ الناس کا مضمون یہ ہے کہ شیطان نے جن سے بھی پناہ مانگو اور شیطان نے ان سے بھی پناہ مانگو، وہ بھی خطرناک ہے، یہ بھی خطرناک ہے. یہ سب کچھ ذکر و اذکار کرنے کے باوجود، ان اوراد کا استعمال کرنے کے باوجود، آیت الکرسی پڑھنے کے باوجود، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود، اگر گناہوں کا ارتکاب ہوتا ہے اور شر ہمارے اندر موجود ہے تو اس کا معنی یہ کہ شیطان کی صحبتوں کے اثرات ہمارے اندر باقی ہیں. ان کو دھونے کی کوشش کرو، انہیں ختم کرنے کی کوشش کرو. اللہ سے دعائیں مانگو کہ یا اللہ اس نفس کو پاک صاف کر دے. جس طرح شیطان جن کے اثرات سے ہم بچ گئے، اس اندر کے شیطان جن کو بچا، ان اعمال کا ارتکاب کرو، ان اعمال کو استعمال کرو جو اعمال انسان کے نفس کے تزکیہ کا باعث بنتے. قرآن کے ساتھ تعلق ہو، احادیث کے ساتھ تعلق ہو. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا تزکیہ کیا ان دو طرق کی بنیاد پر، جو علمکم الکتاب والحکم یزکیکم، کہ تم کو قرآن کی تعلیم دیتا ہے اور حدیث کی تعلیم دیتا ہے اور قرآن و حدیث کے ذریعے تمہارا تزکیہ کرتا ہے. اس طرح کے دل پاک صاف ہو جاتے ہیں اور وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن پاک کی تلاوت ایک بڑا سہارا ہے شیطان کے شر سے بچاؤ کا. اس تلاوت کی آداب ہو، پاکیزہ رہے، باوضو رہے. باوضو رہنا بھی شیطان کے شر سے بچاؤ کا ایک وسیلہ ہے. پیغمبر علیہ السلام کی احادیث موجود ہے، قرآن کی تلاوت کے دوران اگر سجدہ آ جائے فوراً سجدہ کر لے. صحیح مسلم کی حدیث ہے رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا قرأ ابن آدم سجدہ تھا اذا قرأ ابن آدم سجدہ تھا فسجد. ابن آدم جب کوئی سجدہ کی آیت پڑھتا ہے اور سجدے میں فوراً گر جاتا ہے اور سجدہ کر لیتا ہے تو ایک الگ شیطان و یب کی شیطان الگ ہو کر رونے بیٹھ جاتے، رونا شروع کر دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ یا وہی رہو وہ میرا بھی سجود ہے پھنسا جاتا فلا ہوئی چند وہ امیر کو بھی سجود ہے پھر اصحی تھو فلی النار. ہائے افسوس، انسان کو سجدے کا حکم دیا گیا، اس نے سجدہ کر لیا اور جنت کو پا لیا، مجھے بھی سجدے کا حکم دیا گیا، میں نے نافرمانی کی اور جہنم کا وارث بن گیا. اور جہنم کا مستحق بن گیا تو فوراً سجدہ کر لو, سجدے کو مؤخر نہ کرو. ایک شخص کو میں نے دیکھا کھڑا ہو رہا اور سجدہ کر رہا ہے, پھر کھڑا ہو رہا اور سجدہ کر رہا, پھر کھڑا ہو رہا اور سجدہ کر رہا. میں نے پوچھا یہ کیا فعل ہے؟ کہا یہ تلاوت قرآن کے سجدے میں نے سب نوٹ کر لیے اور اب میری تلاوت ختم ہو گئی, تو ختم کے بعد میں نے 14 سجدے کی. بھئی یہ ناجائز ہے, سجدہ فوراً کرنا چاہیے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جماعت کرا رہے ہو کے دوران اگر سجدہ آ جاتا اپنے قیام کو تو سجدہ کی آیت آ جائے, جس قدر جھک سکے جھک دے اور سجدہ کر لے. یہ بھی شیطان کے شر سے بچاؤ کا ایک طریق ہے. شیطان روتا ہے, آہو بکا کرتا ہے کہ ابن آدم کو سجدے کا حکم دیا گیا, اس نے سجدہ کر لیا اور جنت کا مستحق بن گیا. مجھے حکم ملا تھا, میں نے نافرمانی کی, انکار کر دیا اور جہنم کا مستحق بن گیا. اور خاص طور سے قرآن حکیم کی آخری دو صورتیں جن پر ایک مکمل خطے کی ضرورت ہے, ابھی صرف اشارہ کافی ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما تعبد المتعبدون بمثلهما, کہ تعبد کرنے والوں نے تعبد کے لیے, تعبد کا معنی شیطان سے پناہ پکڑنا, شیطان سے بچاؤ حاصل کرنا, شیطان سے بچ کر اللہ کی پناہ میں آ جانا. فرما کہ تعبد کرنے والوں نے تعبد کے لیے اس سے بہتر دوست اور کوئی صورت نہیں پائی. یہ سب سے بہترین صورتیں ہیں تعبد کے لیے, شیطان کے سر سے بچاؤ کے لیے اور اللہ رب العزت کی پناہ میں آ جانے کے لیے. اس سے بہتر تعبد کا اور کوئی صیغہ نہیں, اور کوئی جرد نہیں. حالانکہ بے شمار اوراد موجود ہیں لیکن یہ سب سے بہترین جرد ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان. شیطان جو انسانوں پر وار کرتا ہے, ان میں سے ایک جس راہ پر وہ چلتا اور اپناتا ہے, جس راہ کا وہ انتظار کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ بندہ کسی تکلیف میں آئے, کسی دکھ اور مصیبت میں آئے, دکھ اور مصیبت کے موقع پر بڑے وار کرتا ہے اور اس کو شریعت کے راستے سے دور کرتا ہے. کسی کا انتقال ہو جائے, کوئی اور نقصان ہو جائے, کوئی دکھ آ جائے, کوئی مصیبت آ جائے, کاروبار میں گھاٹا پڑ جائے, یہ موقع وہ استعمال کرتا ہے ابن آدم کو اور گمراہ کرنے کے. بڑے ایسے کام کرواتے ہیں جو شریعت کے منافع ہوتے. حالانکہ ایسے موقع پر استقامت کی ضرورت, ایسے موقع پر استقامت چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابن آدم کتنا خوش نصیب, عجبا لامر المؤمن ان امره كله خیر ان اصابت سرا شکر بذلك خير له وان اصابت ضراء صبر بذلك خير له. مومن کا معاملہ کتنا عجیب, اس کا ہر معاملہ خیر ہی خیر. اسے خوشی پہنچے تو شکر کرتے اور یہ اس کے لیے بہتر, غم پہنچے تو صبر کرتے یہ بھی اس کے لیے بہتر. فإن أمره كله خير, ابن آدم کا تو ہر معاملہ خیر ہی خیر, وہ تو ہر معاملے میں خیر کا پہلو نکال لیتا ہے. شریعت کی رہنمائی موجود ہے لیکن خاص طور پہ شر کے موقع پر, دکھ اور تکلیف کے موقع پر شیطان پوری کوشش کرتا ہے بندے کو گمراہ کرنے کی, اس کو منہج سے, منہج مستقیم سے ہٹانے کی, اس پر وار کرتا ہے اس کے عقیدے پر, اس کے عمل پر. ایک وار یہ بھی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ابن آدم کو اگر کوئی دکھ پہنچے, ان اصابہ امر, کوئی تکلیف پہنچ جائے, کوئی مصیبت پہنچ جائے, تو اس کی زبان پر یہ الفاظ آنے چاہیے کہ قدر اللہ ما شاء فعل, یہ جو مجھے پہنچا اللہ کو یہی منظور تھا, یہ اللہ کا فیصلہ, اللہ نے جو چاہا کر دیا, یہ اللہ کا فیصلہ, یہ اللہ کی تقدیر ہے, یہ اللہ کی سزا ہے, یہ اللہ نے لکھا ہوا, مجھے حاصل ہو گیا, اللہ نے کر دیا, مجھے منظور ہے, قبول ہے, کیونکہ یہ میرا پروردگار کا فیصلہ. یہ الفاظ کہتے ہیں. ایسے موقع پر ہم اگر 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 کہتے, اگر یوں ہوتا تو یوں ہوتا, اگر یوں کرتے تو یوں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ایاکم بالنوم
فإن لو تفتح باب الشيطان یہ اگر اگر کہنے سے بچاؤ کوئی نقصان ہو جائے, گھاٹا پڑ جائے, خسارہ ہو جائے, کوئی مریض شوق ہو جائے, تو اگر اگر مت کہو. اگر آدھا گھنٹہ پہلے ہاسپٹل پہنچ جاتے, ڈاکٹر آ جاتا, اس کی جان بچ جاتی, زیادہ خون نہ بہتا, فرمایا کہ اس سے شیطان کے دروازے کھلتے. اور پھر یہ عقیدہ اور یہ نظریہ تقدیر کے انکار پر منتج ہوتا. محمد رسول اللہ سے پوچھے گئے ایمان کیا ہے, فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وتؤمن بالقدر خیره وشره. ایمان یہ ہے کہ اللہ کو مانو, اللہ کے فرشتوں کو مانو, اللہ کے رسولوں کو مانو, اللہ کی کتابوں کو مانو, روز آخر کو مانو اور تقدیر کو مان لو, خواب اچھی ہو خواب بری ہو, ہر فیصلہ اللہ کی طرف سے. اگر 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 کرو گے, اگر یوں ہوتا اور یوں ہوتا تو یوں ہو جاتا. فرمایا کہ اس سے بچ جاؤ, باب آ جاؤ, یہ عقیدے کے انحراف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لن يبلغ العبد حقیقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. اس وقت تک کوئی بندہ حقیقت ایمان کو پا ہی نہیں سکتا, ایمان کی حلاوت کو, اس کی حقیقت کو, اس کے کمال کو پا ہی نہیں سکتا جب تک اس کا یہ عقیدہ بن نہ جائے, مستقیم نہ ہو جائے, مستقر نہ ہو جائے, ٹھہر نہ جائے اور قائم نہ ہو جائے کہ جو اس کو مل گیا اس کے نہ ملنے کا کوئی امکان نہیں. چاہے پوری کائنات اس سے محروم کرنے کی کوشش کرتی مگر وہ محروم نہ کر سکتی, کیونکہ وہ مل گئی, اس کا ملنا اللہ کا فیصلہ تھا, اور جو چیز نہیں مل سکی اس کا نہ اس کا مل جانا ناممکن تھا, کیونکہ اس کا نہ ملنا اللہ پروردگار کا فیصلہ تھا. فرمایا کہ جب تک یہ عقیدہ بن نہ جائے اس وقت تک کوئی بندہ ایمان کی حقیقت تو پا ہی نہیں سکتا. تو یہ نو نو اگر 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 اس کی تکرار, یہ شیطان کا دروازہ کھول سی, اس مشکل کی گھڑی میں اللہ پر ایمان رکھو, استقامت کا مظاہرہ کرو, زبان سے ایسی کوئی چیز کو ایسا لفظ استعمال نہ کرو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرف عمل ہماری مشورے رہا ہے, آپ کی جھولی میں دیکھا دم توڑے سانسیں اکھڑ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ان القلب يحزن وان العين تدمع ولا نقول الا ما يرضي ربنا وان بفراق الى ابراهيم المحزون. کہ دل میں غم ہے اور آنکھوں میں آنسو ہے, لیکن زبان سے صرف وہ الفاظ کہیں گے جو پروردگار کو راضی کریں, کوئی ایسا کلمہ نہیں کہیں گے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن جائے. کہ پروردگار کے فیصلے, یہ امر مبرم اسے کائنات کی کوئی طاقت چال نہیں سکتی, اللہ کے فیصلے کو, اللہ کی تقدیر کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. یہ کہنے والا جھوٹا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بھائی جاتی ہیں تقدیریں. ایسے اللہ کو ہم نہیں مانتے جو فیصلہ کرے اور اس کے فیصلے کو کسی مرد مومن کی نگاہ بدل دے, ایسے اللہ کو میں نہیں مانتا. اللہ کے فیصلے اچل ہیں, اللہ کی تقدیر مبرم ہے, دنیا کی کوئی طاقت اسے تبدیل نہیں کر سکتی. تو ایمان لے, ایمان لے, اسے قبول کر لو, زبان سے ایسی کوئی بات نہ کرو, ایسا کوئی لفظ ادا نہ کرو جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو اور اس کے فیصلے کو قبول کرنے کے مناسب. تو شیطان شر کے ان مواقع میں بندے کے عقیدے پر وار کر. ایک اور حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, ایک صحابی جس کا نام کتب کے حدیث میں مذکور نہیں ہے, اس کا بیان ہے کہ میں سواری پر اللہ کے پیغمبر کے پیچھے سوار تھا, اللہ کے پیغمبر کے پیچھے سواری پر سوار تھا. سواری کا سوار نہیں تھا اور وہ گرنے لگی. میری زبان کے الفاظ آ کے ساری سکتے شیطان شیطان برباد ہو جائے, شیطان ہلاک ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہ مربی اعظم تھے, امت کی تربیت کرنے والے, امت کا تزکیہ کرنے والے اور ان کے عقیدے کی اصلاح کرنے والے, فرمایا کہ یہ تم نے کیوں کہا, تمہارے اس کہنے سے کیا ہوا, تراب ہمیں شیطان شیطان بھول گیا. حتہ سارا مسلم بھائی, حتہ جس کا حقیر جسم اس گھر کی طرح بڑا ہو کے بھول گیا اور کہتے ہیں کہ قوت تھی, اس کا معنی یہ اس نے قبول کر لیا کہ یہ کام میری قوت سے ہوا, مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, سواری کو گرا سکتا ہوں اور سواری کے پاؤں کو الجھا سکتا ہوں. قوت تھی اس بندے نے قبول کر لیا کہ ہم نے اتنی قوت ہے کہ ہم بھی نقصان کر سکے, ہم سواری کو گرا سکے, کسی کو برباد کر سکے. فرما کہ تمہارے یہ کہنے سے شیطان بڑا ہو کہ جسم پھول گیا اس کا, حتیٰ کہ اس گھر کی طرح ہو گیا. فرما کہ اگر اس موقع پر تم یہ کہتے کہ بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ ہے, اللہ کے نام کے ساتھ ہے, فرما کہ تفاق اور شیطان اگر تم اللہ کی طرف منسوخ کرتے اور اللہ کا نام لیتے تو شیطان چھوٹا ہو جاتا, حتیٰ سارے مسلم زبان, حتیٰ کہ اس کا حقیر جسم اور چھپے کر اور کر ہو کر مکھی کی طرح ہو جاتا اور شیطان کے شر سے تم بچ جاتا اور شیطان کا شر تم پر حاوی ہو گیا. وہ تمہارے عقیدے میں یہ بات آ گئی کہ یہ عمل شیطان کی قوت سے اور یہ شیطان کی تاثیر سے ہے. نہیں, شیطان کو ذلیل کرو, شیطان کو رسوا کرو, اس کو اور حقیر اور صغیر کرنے کی کوشش کرو تاکہ وہ اور ذلیل. تو کوئی مشکل آئے, کوئی تکلیف ہے, اسے بجائے شیطان کی تاثیر کرا دینے کے اللہ کا نام لو. اللہ کے نام لینے سے شر چلتا ہے اور شیطان کے شر دور ہوتے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے, بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السميع العلیم. اس اللہ کے نام سے جس کے نام کے ساتھ کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی. جس اللہ کا نام لے لیا تو کوئی چیز باعث تکلیف نہیں بنے گی. اگر کوئی چیز تکلیف بن کر آئے گی تو اللہ اس کے شر سے ان کو بچا لے. اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا, اگر کسی نئی جگہ پر جاؤ اور یہ کلمات کہہ دو, وہاں شیطان سام تم کو ٹس لے, بچھو ڈنگ مار دے, تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, ایسا ٹھوس عقیدہ کر لو. ہر چیز اللہ کے نام کے ساتھ ہے, اس کو پکڑ لو, اس کا سہارا تھام لو. اور اس شر یا مشکل یا تکلیف کی گھڑی میں شیطان کو اونچا نہ کرو, اس کا نام نہ لو, اس کی قوت کا اقرار نہ کرو. اس کے پاس کوئی قوت نہیں, اس کے پاس کوئی تاثیر نہیں. اللہ نے اس کو سبب ضرور بنایا ہے, لیکن تمام امور میں اللہ کا تعبد کرو, اللہ کی پناہ میں آ جاؤ. اللہ رب العزت شیطان کے شر اور اس کے حملوں کو ٹال دے, برکھا دے. یہ مضمون اس طرح آگے بڑھے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور شیطان کے شرور سے ہمیں بچائے, ہمارے عقائد کی اصلاح کرے اور ہمارا تزکیہ فرما دے, ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما دے, علم نافع عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان اصدق الكلام كلام الله, واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم, وشر الامور محدثاتها, وكل موجه بدعه, وكل بدعه ضلاله, وكل ضلاله في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى, ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا, ربنا ولا تحمل علينا إثرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا, أنت مولانا فانصرنا للقوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا مثبت أقدامنا وانصرنا للقوم الكافرين. كتابوں کا اعلان الحمد لله ایک مفید چیز ہے, لیکن جو بھی کتاب نہیں ہو اس کے لیے شرط ہے کہ ہمیں پہلے پہنچائی جائے تاکہ اس کو ہم دیکھ لیں, اور اگر وہ اس قابل ہو تو اس کا اعلان کیا جائے, اس کے مندرجات صحیح ہو تو اس کا اعلان کیا جا سکے. کیونکہ یہ ذمہ داری کی بات ہے کہ کتاب ایک نئی پہنچی ہے لیکن میں اس کو اس سے پہلے نہیں دیکھ سکا, تو قبل از وقت پہنچایا جائے. اور تمام بیماروں کے لیے دعا کریں صحت کی, جن جن ساتھیوں نے درخواست دی ہے اللہ تعالیٰ ان کے مریضوں کو صحت کاملہ عطا فرمائے, اور تمام وہ لوگ جو سوچ دکان ہیں ان کے لیے دعا کریں اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے, اور اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. اور خاص طور پر پچھلے ہفتے ہماری بہن کا انتقال ہو گیا جو ہم سے کچھ 4 سال بڑی تھی, اچانک ہارٹ اٹیک ہوا. دعا کریں کہ اللہ رب العزت کیونکہ مقصد فرمائے اور اللہ رب العزت ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے, جنت الفردوس عطا فرمائے, اور تمام کے لواحقین اللہ ان کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم. فخذ المنار عن دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, تب علينا انك انت التواب الرحيم, برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على النبي.
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا